اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ناظرین، پاک بھارت تعلقات محض خارجہ امور کا کوئی عام سا مسئلہ نہیں ہے. ان دونوں ملکوں کے بہتر تعلقات ان دونوں ملکوں کے کروڑوں قابل رحم عوام کو خوشحالی سے ہمکنار کر سکتے ہیں. قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے ہندوستان سے کہا تھا کہ ماضی کی تلخیوں کو بھول جائیں اور پرامن دوستانہ تعلقات کا ایک نیا دور شروع کریں، مگر ان دونوں ملکوں نے آپس میں دشمنی کا تعلق قائم کر رکھا ہے اور یہی ہمارے آج کا موضوع ہے، پروگرام کا موضوع ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ پاک بھارت تعلقات کس حد تک ہونے چاہیے. آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز سے آڈینس موجود ہیں جو سوالات کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اس پروگرام میں. جی غامدی صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے، کیونکہ ہم ایک مسئلے میں پچھلے کئی سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں، نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. آخر آپ کو کیا لگتا ہے اتنے اسٹرینڈ ریلیشنز کی وجہ کیا ہے؟
اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کے لحاظ سے ماضی میں جیتے رہتے ہیں. دنیا آگے بڑھتی ہے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ اپنے ماضی کی تلخیوں میں جیتے رہیں گے یا نئی دنیا کے حقائق کو سمجھیں گے. ہندوستان ہمارا پڑوسی ہے، ایران ہمارا پڑوسی ہے، افغانستان ہمارا پڑوسی ہے. آپ اپنے پڑوس کو تبدیل نہیں کر سکتے. قدرت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کو ان ملکوں کے مابین ہی زندگی بسر کرنی ہے. جب یہ صورتحال ہے تو ماضی میں کیا ہوا، ظاہر ہے کہ ایک تلخی کی فضا تھی جو تقسیم کے موقع پر پیدا ہوئی. ہندوستان کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی دھرتی ماتا ہے، مسلمانوں نے اس کو تقسیم کر دیا ہے. ان کے الفاظ کو اگر آپ مستار لیے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. اس سے ایک تلخی ان کے یہاں پیدا ہوئی. ادھر مسلمانوں کا احساس یہ تھا کہ وہ اپنے مذہب اپنی ثقافت کے لحاظ سے اگر آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا تکلیف ہے، جب وہ ایک علاقے میں اکثریت رکھتے ہیں تو یہاں ان کی حکومت قائم ہونی چاہیے.
ٹھیک.
تو اس سے ایک نظریاتی نوعیت کا تصادم پیدا ہو گیا. اس طرح کے تصادم کے موقع پر سیاسی مقاصد کے لیے جذبات کو بھی بڑی حد تک برنگیختہ کیا جاتا ہے. دونوں طرف کی لیڈرشپ نے یہ کارنامہ بھی انجام دیا. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی تقسیم کا عمل مکمل ہو گیا تو آپ اللہ کے دین کی طرف رجوع کرتے، جس نے آپ کو بڑی ہی اعلیٰ تعلیم دی ہے. دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایمان والو، لا یجرمنکم شنان قوم الا اللہ تعدلوا عدلوا هو اقرب التقوی، کہ ایمان والو تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کی بات کرو.
صحیح.
سمجھ لیجئے کہ جو خارجہ پالیسی ہے اس کی بنیاد یہ بتائی گئی تھی کہ وہ انصاف پر مبنی ہونی چاہیے.
دشمنی پر
آپ دشمنی پر نہیں بلکہ انصاف پر مبنی اقدامات کریں، انصاف کی بات کہیں، اپنے لوگوں کو حقائق بتائیں، ان کی ٹھیک تربیت کریں. دونوں جانب، میں آپ سے عرض کروں کہ دانشوروں نے جھوٹ بولا ہے، سیاست دانوں نے جھوٹ بولا ہے،
تاریخ دانوں نے جھوٹ بولا ہے.
کبھی بھی لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کر آپ ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے.
صحیح.
حقائق کو سامنے آنے دیجئے، ان کا تجزیہ ہونے دیجئے. ان کے بارے میں لوگ اگر کوئی آراء قائم کرتے ہیں تو اس کو سنیے. اس سے ایک صحیح فضا پیدا ہوتی ہے. جب آپ مصنوعی طور پر یا دشمنی کی فضا پیدا کر رہے ہوتے ہیں یا حقائق کو مسخ کرنے کا طریقہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی قوم ایک مریض قوم بن کے رہ جاتی ہے. ہمارا معاملہ بھی یہی ہے. یعنی ہم نے دشمنی کو اپنا ہنر سمجھ لیا ہے. ہمارا خیال ہے کہ اگر ہندوستان کے معاملے میں یا فلاں اور فلاں کے معاملے میں ہم بڑے بلند آہنگ الفاظ میں دشمنی ظاہر کریں گے تو یہ ہماری حب الوطنی کا تقاضا ہوگا،
کوئی بڑا کارنامہ
درا حال ہے کہ یہ ہم اپنی قوم کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں خدا نے جو تعلیم دی تھی وہ یہ تھی کہ ہم دشمنی کی اس فضا سے نکلیں اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی یہ ہمارا موضوع کیوں ہے؟
بالکل.
ہم کوئی سیاسی معاملات پر گفتگو نہیں کرتے، اس لیے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے اور وہ تعلیم یہ ہے کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کی باتیں کرنے لگ جاؤ. ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ بے انصافی کی باتیں ہم نے کی ہیں، ہمارے سیاستدانوں نے کی ہیں، ہمارے دانشوروں نے کی ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جواب میں ایسا نہیں کہ ہندوستان کے لوگ، وہاں کے دانشور، وہاں کے سیاستدان وہ انصاف پر کھڑے ہو گئے ہوں. یعنی اس میں ہوا کیا ہے، رد عمل اور انتقام کی نفسیات. اگر ہم نے ایک چیز کی ہے تو انہوں نے اس سے بڑھ کر کر دی، ہم نے ایک ظلم کا ارتکاب کیا ہے اس سے بڑھ کر کر دیا. اچھا، ان کی طرف سے پیدا ہو گئی ہے تو ہم نے اس کا جواب، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا جو طریقہ ہے، یہ آپ انفرادی زندگی میں اختیار کر کے دیکھ لیں یا آپ اجتماعی زندگی میں اختیار کر کے دیکھ لیں، یہ ہلاکت کو پیدا کرتا ہے.
लेकिन गांधी साहब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सदियों से इकट्ठे रहने वाले लोग, जो एक ही गली में सिख भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, सारे खुश थे, एक की बेटी दूसरी की बेटी है और खानदान एक बिल्कुल यूं लगता था कि वजूद में आ गया है वहां पर, एकदम ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे को कत्ल करने पे आ गए, एक दूसरे की बेटियों की इज्जतें लूट ली, एकदम से इतनी दुश्मनी आई किस तरह, कहाँ से आई?
इंसान बड़ी अजीब मखलूक है, यानी इसका मामला ये है कि जबिल्लतों का पाबंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि जानवरों की तरह इसके इंस्टिंक्ट्स हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा। इंसान का मसला ये है कि इसके अंदर जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं, यानी सिर्फ इतना नहीं कि अक्ल है, अच्छा इरादा है, शऊर है, सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसके अंदर जज्बात और ख्वाहिशात भी हैं। इन जज्बात और ख्वाहिशात को आप बरंगेख्ता कर दें तो इसी इंसान के अंदर से जानवर नमूदार हो जाते हैं, दरिंदे नमूदार हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त आप सियासतदान बिलखसूस लोगों के जज्बात का इस्तेमाल करके अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वो हर चीज़ को इस्तेमाल कर डालते हैं, और सबसे बढ़कर जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं वो मज़हब है। दोनों जानिब से सियासी मकासद के लिए मज़हब का
इस्तेमाल किया गया,
जिसको मैं ये समझता हूँ कि ये वो आखिरी दर्जे का जुर्म है जो कोई इंसान दुनिया में कर सकता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू मैथोलॉजी ने जो धरती माता के तसव्वुरात दिए हुए थे उसको इतना एक्सप्लॉइट किया और उस जगह पर पहुंचा दिया कि एक सियासी मसला, सीधा सा सियासी मसला है कि एक कौम के साथ आपका मामला नहीं हो सका, मामला नहीं हो सका तो खुदा की जमीन है, उन्होंने अपने लिए एक मुल्क का मुतालबा कर दिया, आप इसको कबूल कर लें। यानी ये गलत है या सही है ये बहस नहीं है, एक कौम इस नतीजे पर पहुंच गई है, एक कौम इस नतीजे पर पहुंच गई है। मैं ये कहता हूँ गलत है, हल भी मौजूद है, लेकिन एक कौम आपसे इख्तलाफ कर रही है और वो ये कह रही है, उसकी लीडरशिप है, वो ये कह रही है कि नहीं हम अपने लिए अलग वतन चाहते हैं। इसको इतना बड़ा मजहबी मसला बना देना, जज्बाती मसला बना देना, ये कहाँ की दानिशमंदी थी? अच्छा, इधर जवाब में आप एक सियासी मसला है उसका हल पेश कर रहे हैं, आप उसको एक मजहबी चीज़ को बना रहे हैं, आप उसके नज़रियात तलाश करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने तक चले गए हैं, हालांकि उसके बाद आप एक वतन में रहते रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जिसमें दोनों जानिब से मज़हब को इस्तेमाल किया जाएगा उसमें जज्बात बरंगेख्ता होंगे। दुनियावी मसाइल के मामले में हमारा रवैया बहुत हकीकत पसंदाना होना चाहिए, इसकी हमने तालीम नहीं दी। अच्छा, जिस वक्त आप एक ख़ास तरह की फ़ज़ा बना लेते हैं, अपना एक आर्गुमेंट डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आप मुखालिफ बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आप लोगों को गौर करने की मोहलत ही नहीं देते, और अगर कोई आदमी इस तरह की बात करे, उधर करेगा तो उसकी भी वतन के साथ मोहब्बत ज़ेरे बहस आ जाएगी, इधर करेगा तो गद्दार करार पा जाएगा,
कटहरे में खड़ा हो जाता है। मतलब एक बंदा चाहे उस तरफ से या इस तरफ से जो पॉजिटिव स्टेप लेना चाहता है उसके अवाम उसको कटहरे में खड़ा कर देते हैं।
और इसमें असल किरदार अवाम नहीं अदा करते, असल किरदार वो सियासतदान और दानश्वर अदा कर रहे होते हैं जो तारीख को मस्क करने का फैसला कर चुके होते हैं, जिनके कुछ सियासी मकासद हैं और वो अपने सियासी मकासद के रास्ते में रुकावट समझते हैं कि कोई दूसरी ताबीर पेश कर दी जाए
या मोहब्बत
तारीख की कोई हकीकत बता दी जाए,
हो जाए।
ये असल बेसिक प्रॉब्लम ये है। आप अवाम के ऊपर अगर मामलात को छोड़ दें तो वो बड़ी हद तक फितरत के तरीके के मुताबिक काम करते हैं। उस वक्त भी लोगों ने गले काटे और लोगों ने इस्मतें लूटी, तो उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह थी कि उनके जज्बात को बरंगेख्ता कर दिया गया, अंदर का दरिंदा, सोया हुआ दरिंदा इंसान के अंदर, उसको सुलाना पड़ता है, वो एक मरतबा हड़बड़ा के उठ खड़ा हुआ, उसके बाद फिर लोगों ने नहीं देखा कि वो क्या कर रहे हैं, और बदकिस्मती से दोनों जानिब बड़े ही संगीन हादसा।
तो कायदे आजम का क्या वर्जन था इस मामले में? जो मैं जानती हूँ वो तो चाहते थे कि जिस तरह अमेरिका और कनाडा की रिलेशनशिप्स हैं उसी तरह हो, और वैसे भी हमारे पास हमसाये को बदलने की तो कोई चॉइस ही नहीं होती, एक ही खित्ता एक ही जगह पर हमने इकट्ठे रहना है, तो क्यों ना आम के तरीके से रहा जाए। तो इस मामले में क्या कायदे आजम की ख्वाहिशात को अगर हम सिर्फ अपनी बात करें, पाकिस्तान की बात करें, हम भूल गए हैं?
कायदे आजम की ख्वाहिशात तो बहुत अच्छी थी, वो यही चाहते थे कि अमरीका और कैनेडा के से ताल्लुकात हों, आना जाना हो, हमारे दरमियान कोई इस तरह की रुकावटें हायल ना हों। वो तो इसके लिए भी तैयार नहीं थे कि बम्बई में अपना घर ख़त्म कर दें, वो ये चाहते थे कि उनका आना जाना रहे, और ये एक बड़ी ही मुस्बत सोच थी, एक बड़े लीडर की सोच थी। लेकिन देखिए बात यह है कि आप जो बोते हैं वो काटना पड़ता है आपको, यानी कायदे आजम की क्यादत में जो तहरीक चली और दूसरी जानिब हिंदुस्तान में जो क्यादत थी, उन दोनों के यहाँ जिस तरीके से तहरीक चलाई गई उसमें तलखियाँ पैदा हो गई। ये बड़ा ज़रूरी था कि ये इदराक किया जाता कि ये तलखियाँ जो अब पैदा हो चुकी हैं इनको ख़त्म किया जाए, और ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि ये कहीं दरिंदगी को अंदर से नमूदार ना कर दें। मेरा एहसास ये है कि दोनों तरफ की लीडरशिप इसका हकीकी इदराक बर वक्त नहीं कर सकी, यानी उधर के लोग भी नहीं कर सके, इधर के लोग भी नहीं कर सके, खुद कायदे आजम के लिए भी और उधर महात्मा गांधी के लिए, जवाहरलाल के लिए, अबुल कलाम आज़ाद के लिए भी। ये एक ऐसी चीज़ थी کہ جس کو شاید وہ اس طرح نہیں دیکھ رہے تھے، ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ لوگ اس درندگی پر اتر آئیں گے، اس طرح شہر جلا دیے جائیں گے، اس طرح لوگوں کو گھروں سے نکالا جائے گا. اس نے حواس باختہ کر دیا کم و بیش لیڈرشپ کو. لیکن اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو جو فضا پیدا کی گئی تھی اس فضا کا یہ ناگزیر نتیجہ تھا،
ہونا ہی تھا.
اچھا پھر کچھ اقدامات بھی ایسے ہوئے جن اقدامات میں ہر شخص کا حسن نیت ہو سکتا ہے، کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ اقدامات بھی ایسے ہوئے جس کے نتیجے میں جو اس وقت کی قوت موجود تھی، ظاہر انگریز تھے تو ان کا کنٹرول بھی اس طرح نہیں رہا جس طریقے سے اس کو رہنا چاہیے تھا. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پھر لوگوں نے گلے کاٹے لوگوں.
تو یہ جو آج کل کا ہم حال دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پانچویں جماعت کا یا دوسری جماعت کا بچہ جو سوشل اسٹڈیز کی کتاب پڑھتا ہے یا دینیات کی کتاب پڑھتا ہے، اس میں مسلمان کے علاوہ چاہے ہندو ہو چاہے عیسائی ہو کوئی بھی ہو، ایک تو وہ کافر ہے اور وہ برا آدمی ہے، ایک ویلن کی شکل میں اسے پیش کیا جاتا ہے. دوسرا، خاص طور پر بھارت کے معاملے میں تو ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ہندوؤں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی اور مسلمان بہت مظلوم تھے. اس کو ٹھیک کرنے سے آپ کو نہیں لگتا کہ کم از کم جو بچے بڑے ہو رہے ہیں جن کے کچے ذہن ہیں آپ ان کو تربیتی نفرت کی دے رہے ہیں، تو آپ ایسی قوم ہی ڈیولپ کیے جا رہے ہیں پیدر پہ، یہ کوئی حل ہے اس مسئلے
کا؟ یہ چیز اب زیادہ دیر نہیں چلے گی. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہمیں خدا نے تو یہ تعلیم دی تھی کہ آپ ہر حال میں انصاف کی بات کہیں گے، یعنی خواہ آپ کا دشمن ہے تب بھی آپ انصاف کی بات کہیں گے، آپ کے خلاف بات جاتی ہے تب بھی آپ
انصاف کی بات کریں.
تو یہ ہم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نصاب کی کتاب میں آپ نے جو لکھ دیا لوگ وہی پڑھیں گے. اس وقت دنیا میں علم اور انفارمیشن آپ کے کنٹرول میں نہیں رہ گئی. یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ نہ مذہب کو آپ مسجد تک محدود کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی تاریخ کو اپنے نصاب تک محدود کر سکتے ہیں. اس کو بہت جلد سمجھ لینا چاہیے. اس وقت لوگوں کے سامنے دوسرا نقطہ نظر بھی آ جاتا ہے، تیسرا بھی آ جاتا ہے، چوتھا بھی آ جاتا ہے. ہندوستان میں تاریخ کیسے پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کی رسائی سے بالاتر ہے. آپ کا ایک معمولی پڑھا لکھا نوجوان بھی کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک سمندر موجود ہے معلومات کا، اور وہ جس چیز کو چاہے سن سکتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے افکار میں تبدیلی آئی ہے، ان کے سوچنے کے انداز میں تبدیلی آئی ہے. دونوں جانب جو جھوٹ بولا گیا تھا اس کی حقیقت ان پر واضح ہوئی ہے. اس وجہ سے میں تو بہت ادب کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں اپنے کار پردازوں کو بھی کہ اب یہ سلسلہ بند کر دینا چاہیے. نصاب کی کتابوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا ایک بہت برا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب لوگوں کو حقائق معلوم ہوں گے تو وہ اپنی قوم سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے نصاب بنانے والوں سے نفرت کریں گے.
بالکل.
ان کا اعتماد ختم ہوگا. سچائی ہی اصل میں اعتماد کا ذریعہ بنتی ہے. آپ سچ بولیے، سچائی سے اپنی قوم کی تربیت کیجیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا سیکھیے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ایک اچھی قوم بنائیں گے، لوگ اپنے آپ کے ساتھ سچ بولیں گے. اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو دھوکے کی فضا میں آپ کچھ دیر کے لیے تو حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ لاوے کی طرح بہ نکلتے ہیں.
اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ جو ایک فضا ہے دھوکے؟
سبھی لوگ. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بنیادی غلطی سیاست دانوں کی، دانشوروں کو بھی اس کے بعد انہی کے پیچھے چلنا پڑا، اور سب سے بڑھ کر پھر یہ کہ جن کو اللہ نے ذمہ داری یہ دی ہے کہ اگر انہوں نے اس شعبے کو اختیار کیا ہے تو وہ صرف سچائی کی دعوت دیں، وہ ہمارے علماء ہیں. بدقسمتی سے وہ بھی مداہنت کا شکار ہوئے. یعنی انہوں نے بھی اپنے آپ کو اپنی قوم میں برقرار رکھنے کے لیے ان چیزوں کی تائید کی یا خاموشی اختیار کر لی. کم لوگوں کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ سچائی کے ساتھ یہ بتائیں کہ اصل صورتحال کیا ہے. اور چونکہ فضا جب اس طرح کی دشمنی کی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر آپ سچی بات اگر کہنے کے لیے اٹھے تو ہر آدمی جھاڑ کے کانٹوں کی طرح
بالکل
آپ کو تار تار کرنے کے لیے کھڑا ہوتا
ہے.
اس سے خوف زدگی کی ایک فضا بھی پیدا ہوئی کہ اگر یہ بات کہہ دی تو معلوم نہیں لوگ کیا کہیں گے، یہ بات کہہ دی تو معلوم نہیں لوگ کیا کہیں گے. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اگر سیاست دان جھوٹ بول رہے ہوں، دانشور جھوٹ بول رہے ہوں، اس میں بھی بہرحال اہل علم کو یہ چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور سچائی کی بات کریں. ان کو خدا نے یہ ذمہ داری نہیں دی کہ لوگ ان کی کتنی تائید کرتے ہیں. ان کا قیامت میں حساب اس بنیاد پر ہونا نا کہ انہوں نے سچی بات جو بھی سمجھی اس کو ہر طرح کی ملامت سے بالاتر ہو کر کیسے کہا، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ لا یخافون لومات لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے.
ناظرین، ہم گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اپنے آڈینس سے بھی ایک کوئسچن لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، غامدی کے ساتھ میں آج ہم پاک بھارت تعلقات ڈسکس کر رہے ہیں اور کراچی میں آڈینس ہمارا انتظار کر رہی ہیں. جی، ہم آپ کے سوالات سننا چاہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا صوبان بیگ میرا نام ہے، سویڈش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا طالب علم ہوں. جیسا کہ آپ نے بات کی کہ پرانا جو ماضی تھا وہ گزر گیا، ہمیں دنیا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں جو ہوا خون کے دریا بہے اور دونوں طرف سے آپ کہتے ہیں کہ جی مظالم ہوئے، وہ سب گزر گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 71 کے اندر بنگلہ دیش ٹوٹتا ہے، اس میں بھارت جو ہے وہ وہاں پہ سپورٹ کرتا ہے اور ہمارا ایک بازو جو ہے وہ ہم سے کٹ جاتا ہے. پھر ہم اگر اس کو بھی فراموش کر دیں، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ پاکستان نے نرم گوشہ اختیار کیا ہے بھارت کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ ایٹمی دھماکے کرنے سے پہلے وہ سرحدوں پر فوجیں لگا دیتے ہیں، لیکن جب ہم دھماکے کرتے ہیں تو فوراً فوجیں وہاں سے ہٹا لیتے ہیں. ممبئی دھماکے ہوتے ہیں، وہ فوراً پاکستان کے اوپر جو ہے وہ الزام ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ ہمارے ملک میں پاکستان کر رہا ہے. تو یہ جو ایک الزامات کی بوچھاڑ ہے پاکستان کے اوپر کہ جی وہاں پہ کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان سے آپ ہٹیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی مسلم کچھ فسادات بھارت کے اندر ہوتے ہیں. ایک بھارتی اداکار کو صرف اس لیے جیل کی جاتی ہے کہ انہوں نے کسی دور کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہوتا ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان ان تمام چیزوں سے پیچھے بھی ہٹنا چاہے، لیکن ہمارے تو 65 کے قیدی ابھی تک وہاں موجود ہیں، تو کیا یہ بھارت کا ایک جو رویہ ہے، ایک طرز عمل ہے، یہ بہت اچھا ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کی نظر میں کس طرح ہے؟
جی بہت شکریہ گاندھی صاحب. آپ نے دیکھا کہ ایک سوال میں ساری لائن میں وہ مظالم کی داستان شامل ہے، لیکن اس میں حق کی بات نہیں کی جاتی کہ مطلب ہمارا کتنا رول ہے ان چیزوں کو انیشیٹ کرنے میں. تو اتنا زہر ہمارے اندر موجود ہے، تو آپ ذرا ان کو بتائیے.
دونوں جانب یہی ذہن بنایا گیا،
بالکل ایسا ہی.
یعنی بات یہ ہے کہ جس وقت تلخی پیدا ہوتی ہے تو اس وقت دونوں جانب کچھ اقدامات ہوں گے نا،
بالکل.
تو ہم ان کے غلط اقدامات کی ایک فہرست گنوا دیتے ہیں. اچھا، وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اقدامات کی فہرست بنا دیتے ہیں. ہمیں قرآن مجید نے کتنی اچھی تعلیم دی، اس نے کہا ادفع باللتی احسنت سیئہ، یعنی دوسرے نے آپ کے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا ہے تو آپ اس برائی کا مقابلہ کریں اچھائی
کریں. اچھائی کے ساتھ
کتنی دیر تک دوسرا برائی کر لے گا؟ یعنی دنیا کے اندر آپ اگر جینا چاہتے ہیں، آپ کا کسی ہمسائے کے ساتھ معاملہ ہو گیا، عام زندگی میں آپ دیکھیے تو آپ بھلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب کس طریقے سے دے رہے ہیں. یہ سارے معاملات جتنے انہوں نے بیان کیے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ بالکل درست ہیں.
صحیح.
اچھا، ادھر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو اسی طرح کے بعض مظالم کی داستان ہمارے حوالے سے سنا دیں گے.
بالکل.
اس کو کہیں ختم ہونا ہے یا یہ جاہلیت کا انتقام ہے؟
بالکل.
جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ یعنی جس کو اسلام میں جاہلیت کہا گیا وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی تھا کہ پانی پہ جھگڑا ہو گیا اور پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا ہو گیا اور اس کے نتیجے میں دو قبیلوں کے ہزاروں لوگ مر گئے. تو اگر آپ انتقام کی نفسیات میں جینا چاہتے ہیں تو جیتے رہیے، یعنی اس کا حاصل کچھ نہیں ہوگا.
صحیح.
اس کے نتیجے میں جو طاقتور ہے وہ بتدریج غلبہ پاتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں، آپ کو یکطرفہ طور پر اچھائی کو اختیار کر لینا، تو یکطرفہ طور پر برائی کو زیادہ دیر تک اختیار کی رکھنا ممکن نہیں ہوتا.
ہے بالکل.
یعنی میں نے دو باتیں عرض کی ہیں اور دونوں باتیں اللہ نے اپنی کتاب میں کہہ دی ہیں. ایک یہ کہ جس وقت آپ معاملے کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو بے انصافی کی بات نہ کریں. یعنی مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ اگر ہمارے یہ نوجوان یہ بھی بتاتے کہ دیکھیے اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا.
بالکل.
یعنی وہ بھی ایک پوری داستان.
بالکل.
مجھے بچپن سے یہ بتایا گیا کہ 65 کی جنگ میں ہندوستان نے حملہ کیا، لیکن حقیقت بعد میں معلوم ہو گئی، یعنی پتہ چل گیا
جی.
اصل میں اقدام کیا ہوا تھا اور ہم کس غلط فہمی میں مبتلا تھے.
اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 71 میں بنگلہ دیش کو الگ کر کے ہم سے بدلہ لیا ہے، اس کی بھی وضاحت کریں کہ کیا وہ نظریہ پاکستان کی نفی ہو گئی؟ کیا وہ پاکستان ٹوٹ گیا کہ وہ ایک قوم نے اپنے حق کے رائے دہی کو استعمال کیا اور اپنا حق لے لیا؟ اور ہم نے ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں؟
وہ ہمارے بھائی تھے
جی،
اور ہم اگر ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے تو اس کے کچھ تقاضے تھے نا.
بالکل.
وہ تقاضے بھی یہی تھے کہ انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جاتا،
جو ہم نے نہیں کیا.
ان کو برابری کی سطح پر دیکھا جاتا، ان کی آبادی کے لحاظ سے جو ان کی حیثیت سے اس کو مانا جاتا. وہ اپنی ایک خاص زبان رکھتے تھے، اپنا ایک کلچر رکھتے تھے، اپنی ایک تہذیب رکھتے تھے، اس کو تحقیر کا نشانہ نہ بنایا جاتا.
بالکل.
ہم اپنے آپ کو ان پر متغلب رکھنے یا اپنا غلبہ ان پر قائم رکھنے کی اسٹریٹجی نہ اپناتے.
صحیح.
لیڈرشپ یہ تاثر نہ دیتی کہ یہ تو اصل میں ہماری ایک کالونی ہے. یہ سارے معاملات ہم نے کیے. اس کے نتیجے میں وہاں ایک خاص طرح کا رد عمل پیدا ہوا. جس وقت اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اب ہندوستان بھی اس جگہ پر تو نہیں کھڑا تھا، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا.
بالکل.
یقیناً فائدہ اٹھایا.
بالکل.
لیکن اس سے کیا ہوا؟ یعنی مسلمانوں کے دو ملک وجود میں آ گئے. آپ چیزوں کو مثبت زاویے سے کیوں نہیں دیکھتے؟
اچھا اس میں یہ تو نہیں ہوا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ضم ہو گیا انڈیا میں، انہوں نے انڈیپینڈنٹ سٹیٹ قائم کی ہے،
کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی مسلمانوں کے دو ملک وجود میں آ گئے۔
بالکل،
مجھ سے اس زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ بڑا حادثہ ہو گیا، مسلمانوں کا ایک ملک ٹوٹ گیا، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی اس حادثے کا بہت افسوس ہے، لیکن یہ کہ یہ ساری کی ساری بنو امیہ کی، بنو عباس کی سلطنت اس وقت 50 ملکوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے۔
تو اگر آپ کو مسلمانوں کی بنیاد پر دیکھنا ہے تو کئی مراکش بن چکے، کئی مصر بن چکے، کئی انڈونیشیا بن چکے، کئی ملائیشیا بن چکے، کئی ترکی بن چکے، ترکی کی سلطنت عثمانیہ تھی۔
آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، جہاں کہیں بھی ان کو سلب کیا جائے گا، جہاں کہیں بھی ان کو پورا نہیں کیا جائے گا، ریئیکشن آئے گا۔
نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے امریکہ میں مثال کے طور پر مختلف ریاستیں ہیں، ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اتنی تعداد میں اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے علیحدگی چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بحث شروع ہو جائے گی،
بالکل
ڈیبیٹ، اس کے بعد ممکن ہے کہ ریفرنڈم کی نوبت آ جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
بالکل۔
تو لوگوں کے مابین آپ اگر اصولوں کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں اور آپ برائی کا جواب برائی سے دینے کا طریقہ اختیار نہیں کرتے تو اس سے خیر پیدا ہوتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انتقام کی نفسیات میں جینا ہے یا آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، انفرادی زندگی میں دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گاؤں کے کسی آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، برادری کے کسی آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، آپ بہت سی زیادتیاں گنوا سکتے ہیں، لیکن ان زیادتیوں کا جواب دینے کی نفسیات میں اگر آپ ایک مرتبہ چلے گئے تو آپ اپنے آپ کو برباد کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں، مجھے اس برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے، تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی۔
صحیح.
یعنی انسانی نفسیات اور انسانی فطرت خیر کو پسند کرتی ہے، بشرطے کہ آپ خیر کے لیے جو قربانی چاہیے وہ دے دیں۔ وہ قربانی پہلے مرحلے پر اپنے جذبات کی قربانی ہوتی ہے۔ مجھے کسی نے گالی دے دی ہے، میرے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے، میں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو بہتر ہے، اگر معاف کر دو تو بہتر ہے۔
تو ایک قدم تو آپ کو لینا پڑے گا نا امن قائم کرنے
کے لیے۔ آپ کو ایک بریک سے آپ واپس آئیں تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے اس تعلیم کے اندر کتنا خیر ہے اور اس میں کیا چیز ہے جو ہمیں سمجھائی گئی ہے۔
صحیح.
تو آپ یہ دیکھیں گی کہ اس سے زمین و آسمان تبدیل ہو جاتے ہیں۔
صحیح. ہم بریک سے پہلے ایک کال لیں گے، ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟
السلام علیکم، میرا نام علی احمد ہے
جی،
اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ گاندھی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان اور بھارت نے آزادی کے فوراً بعد ایک دوسرے کے لیے دشمن کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا؟ یہ میرا سوال ہے۔
صحیح. ان کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ دشمنی فورن انڈیپینڈنس، ہماری انڈیپینڈنس اور ان کا ملک ٹوٹا، یہ اس وقت سے شروع ہو گئی؟ ہم نے دشمن کا لفظ استعمال کرنا شروع
اس سے پہلے شروع ہو گئی تھی۔ اگر آپ اس زمانے کے اخبارات اٹھا کر دیکھیں، ہندوؤں کے اخبارات، مسلمانوں کے اخبارات، تو یہ ساری جتنی تعبیریں ہیں یہ اس وقت تھیں، اور اس وقت بھی دونوں جگہ وہ میڈیا موجود ہے کہ جو 47 کی فضا سے نہیں نکلتا، اور اگر آپ نکلنا چاہیں تو آپ کو دھکیلتا ہے واپس۔ تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔
جی جی،
علامہ اقبال کی بہن کا معاملہ تھا، جس طرح سے ناچاکی ہو جاتی ہے عام طور پر یہی تھا، وہ ایک کافی لمبے عرصے سے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی بہن کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔
صحیح.
یعنی جن صاحب کے ساتھ وہ بیاہی ہوئی تھیں ان کے مظالم کی ایک پوری داستان تھی۔ ایک موقع ایسا ہوا کہ کچھ دوسرے فریق کو احساس ہوا کہ معاملات بہتر کیا جائے، تو ان کی طرف سے کچھ بزرگ گئے، ان کے والد نے اقبال سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے، یعنی کیا ہمیں اسی دشمنی کو قائم رکھنا ہے؟ ظاہر ہے کہ مظالم تھے، اسی وجہ سے تو ایک خاتون گھر میں بیٹھی،
بالکل
یہ صورتحال تھی، گھر میں کوئی اپنا گھر چھوڑ کے یوں ہی تو نہیں آ جاتا، یہ جتنے مظالم کی داستان سنائی گئی ہے اسی طرح کی صورتحال تھی۔ تو جس وقت یہ تجویز اقبال کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو کچھ یہ ہمارے ساتھ کر چکے ہیں اس کے بعد ہم اپنی بہن کو واپس بھیج دیں گے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے جب وہ رکے تو ان کے والد نے کہا، لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اصل و خیر، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مصالحت کا رویہ اختیار کرنا یہ بہتر ہے۔
بالکل۔
تو وہ خاموش ہو گئے، والد نے پوچھا آپ کیا رائے، تو انہوں نے کہا وہی جو قرآن کہتا ہے۔
صحیح.
یعنی اپنی خودی اور اپنے اصرار کو چند لمحوں میں انہوں نے سرنڈر کیا خدا کی بات کے سامنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی، وہ پاکستان کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں نا، ان تصور دیا، ہمارے لیے بھی اس میں بہت ہی اعلیٰ نمونہ ہے کہ آپ کے جذبات کچھ بھی ہوں، اصل میں قرآن کا پیغام یہی ہے کہ اصل و خیر، صلح میں، مصالحت میں خیر ہے۔ اور اگر آپ اپنی قوم کی تربیت کریں گے کہ وہ عفو و درگزر سے کام لیں، ممکنات کو قبول کریں، خود انصاف کریں لیکن دوسروں سے انصاف پر اصرار نہ کریں، تو جب وہ خود انصاف کرے گی، خود خیر کرے گی، تو اس کے نتیجے میں دوسری جانب سے بھی کچھ انصاف ملنا شروع ہو جائے گا،
کچھ نہ کچھ تو شروع ہو
جائے گا۔ اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ عفو و درگزر، معاف کرنا، بھول جانا، صلح کی طرف بڑھنا، اسی میں خدا نے خیر رکھا.
اچھا گاندھی صاحب، لیکن ایک بڑی حیرت انگیز تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے، وہ یہ کہ ابھی جب ہمارے پاکستان میں ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں اور ابھی الیکشن ہونے تھے، اس سے پہلے ہماری مسلم لیگ نون کی میں بات کروں گی، کہ انہوں نے بڑا اوپنلی کہا، بہت برے حالات میں بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کی. اگر اتنی نفرت ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عوام نون لیگ کو رد کر دیتی، لیکن اسی پالیسی کے ساتھ، اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کو اتنی بھاری اکثریت حاصل ہوئی ہے. تو یہ کیا آپ کے والی بات ہے کہ یہ کچھ خاص طبقات ہیں جو ایسی نفرت کو پھیلاتے ہیں؟ عام عوام تو چاہتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہوں اور سب کچھ خیر کی راہ پہ چلے. تو یہ جو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے الیکشنز کے بعد ان لوگوں کا آنا اور اس بیس پہ آنا کہ انڈینز کے ساتھ ہم اچھے ریلیشنز رکھیں گے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں میں بلوغت آ رہی ہے، یعنی وہ اب اس طرح کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے. عام آدمی پہلے بھی کسی غلط جگہ پر نہیں کھڑا ہوتا، اصل میں اس سے مجبوراً یہ فیصلے کرائے جاتے ہیں. اور اس میں ہوتا کیا ہے، یعنی آپ لوگوں کو اشتعال دلا دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے عوام مشتعل ہو جاتے ہیں، نہیں، کچھ گروہ ہوتے ہیں. اور اشتعال ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ تخریب کاری پر اتر آئے تو معلوم ہوتا ہے پوری قوم اس میں اتری ہوئی ہے.
بالکل
ایسا نہیں ہے.
جنرل ویو تو
آپ جس وقت بھی لوگوں سے رائے لیں گے وہ صلح کو پسند کریں گے، مصالحت کو پسند کریں گے، وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارے مابین اچھے تجارتی تعلقات ہوں، اچھے معاشی تعلقات ہوں، اچھے معاشرتی تعلقات ہوں. خاندان ٹوٹے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی بہنیں، جن کی مائیں دوسری جانب رہ گئی ہیں.
بالکل ایسا.
تو یہ کوئی معمولی المیہ نہیں تھا، یہ ایک تاریخی المیہ تھا. ہم نے اس المیہ کو 60 سال 70 سال پہ پھیلا دیا ہے. حالانکہ یہ اگر تلخی بھی تھی تو 2-4 سال میں، چند سال میں ختم ہو جانی چاہیے تھی. اب بھی ہماری لیڈرشپ نے اگر یہ بات کہی ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان کو، اگر یہ کہی ہے تو یہ بڑی خیر کی بات کہی ہے. اور اگر عامۃ الناس نے اس کو قبول کیا ہے تو انہوں نے سیاسی شعور کا ثبوت دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم ہم کو دی ہے یہ اس تعلیم کا اثر ہے. تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو اپنی خارجہ پالیسی کے ستون متعین کرنے ہوں تو وہ بنیادی طور پر یہ دو چیزیں ہیں، یعنی ایک یہ کہ وہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کریں گے، اور انصاف عمل میں بھی ہوتا ہے، قول میں بھی ہوتا ہے.
بالکل،
انصاف کی بات کہیں، انصاف کی بات
کر کے دکھائیں،
کر کے دکھائیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیشہ یہ پیش نظر رکھیں، خدا کہتا ہے صلح میں بہتری.
صحیح. ہم آڈینس سے ایک کوئسچن لیں گے. جی،
میرا نام توبہ ہے، میرا تعلق ڈاؤس ہے. میرا کوئسچن آپ سے یہ ہے کہ اتنی ساری کنٹروورسیز کے بعد اب ہم کس طریقے سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو بہتر جو ہے وہ کرنے میں، اپنے کون سے ایسے کام ہیں جو کہ ایز اے نیشن ہمیں جو ہے کرنے چاہیے، کیونکہ اتنی ساری کنٹروورسیز کب سے جو ہے وہ چل رہی ہیں، یا یہ ایسے ہی آگے والی جنریشنز میں بھی یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا؟ آپ پلیز مجھے اس کا آنسر دیں.
جی، آپ کے سوال کا ہم جواب دیں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہم پہلے لیں گے، آپ ہمارا انتظار کیجیے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم ہیں آپ کے سامنے بریک کے بعد. اور بریک سے پہلے ہمارے کراچی اسٹوڈیو سے ایک کوشچن آیا تھا، گاندھی صاحب میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. وہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اتنی کانٹروورسیز موجود ہیں، ایک لسٹ ہے پوری، اس کے ہوتے ہوئے آغاز کہاں سے کیا جائے بہتر تعلقات کا؟
اس جذبے سے کہ ہم صلح اور خیر کا رویہ اختیار کریں گے، ہم انسانیت کی بنیاد پر معاملات کریں گے، ہم اس اصول کو دنیا کے سامنے رکھیں گے کہ اصل میں یہ کروڑوں کی تعداد میں عوام ہیں جن کی بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ روپیہ اصلے میں خرچ نہیں ہونا چاہیے جو لوگ آپ کو دیتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اس پہ حکومتیں چلتی ہیں. یہ لوگوں کی بہبود کے لیے ہونا چاہیے. یہ سیکیورٹی اسٹیٹس نہیں رہنی چاہیے، ان کو ویلفیئر اسٹیٹ بننا چاہیے. یہ ضروری ہے، اور یہ چیز ہے جس سے ہم ابتدا کر سکتے ہیں.
صحیح.
یعنی اپنے تعصبات پر اگر آپ قابو پا لیتے ہیں اور آپ خیر کے علمبردار بنتے ہیں تو اسی سے در حقیقت ایک اچھی خارجہ پالیسی کی ابتدا ہوتی ہے. اور ہمیں اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. میرا احساس یہ ہے کہ اس وقت جو لیڈرشپ موجود ہے اس میں بحثیت مجموعی یہ احساس پیدا ہو چکا ہے. وہ ایک ایک قدم اگر رکھیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھیں تو ہم شاید اس ماضی کی فضا سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
صحیح. اچھا گاندھی صاحب، کچھ دانشور ہیں جو کہ بہت ریگولر اس چیز پہ لکھتے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے، اور اس کی وہی بنیادیں وہ قائم کرتے ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا، ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ ہوا، ہماری ماؤں کے ساتھ یہ ہوا. لیکن ساتھ ساتھ ایک عجیب پہلو یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ احادیث کوٹ کرتے ہیں جس میں وہ خارجہ امور کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے. کیا ایسی کوئی احادیث موجود ہیں جس میں اس طرح کے احکامات ہوں؟
پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں بھی جب اس طرح کی چیزیں پڑھتا ہوں تو سچی بات ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرتا ہے تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا چاہیے. یہ بہت بڑی وعید ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دنوں کے ساتھی ہیں, آخر تک ساتھ رہے. آپ دیکھیے ان کی روایات مسند احمد بن حنبل میں 87 سے زیادہ نہیں ہیں. وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات حضور کی طرف منسوب نہ ہو جائے جو کمزور ہو. ہمارے محدثین نے اپنی زندگی لگا دی کہ وہ اس کے معیارات مقرر کرے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت نہیں کرنی چاہیے جو سند کے لحاظ سے کمزور ہو. یہ بات طے ہو چکی ہے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, آپ ایک تمہید باندھتے ہیں, کسی شخص کے فضائل بیان کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں شخصیت نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے.
بالکل.
حدیث کے معاملے میں یہ غیر علمی طریقہ ہے. اس میں آپ کو بتانا چاہیے کہ اس حدیث کی روایت کہاں سے ہوئی ہے, کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بیان کیا ہے. اس کے باقاعدہ کچھ معیارات مقرر ہیں. یعنی وہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں وہ مجہول لوگ نہیں ہونے چاہیے, معلوم اور معروف لوگ ہونے چاہیے, ان کا کردار معلوم ہونا چاہیے, ان کے مابین ملاقات ہونی چاہیے, وہ ایک زمانے میں پائے جانے چاہیے جس کو اتصال کہا جاتا ہے. یعنی کوئی کڑی کوئی سلسلہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ان کے بارے میں یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ بات سمجھ سکتے تھے, اچھے طریقے سے بیان کر سکتے تھے
اور سچی کرتے.
یہ سب باتیں ہوں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ محدثین نے اس میں بڑا غیر معمولی کام کیا. اس معیار پر اس طرح کی کوئی روایت ان کے معیار پر پوری نہیں اترتی.
صحیح.
یعنی کسی آدمی کو جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو بیان کرے.
اور
اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ روایت کے جو الفاظ ہیں ان کو دیکھیے. یعنی الفاظ یہ ہیں کہ خراب السن من خراب الہند, یعنی ہندوستان کی خرابی سندھ کی خرابی بن جائے گی. اس کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ وہاں سے خرابی آتی رہے گی. حالانکہ اس میں تو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ خطہ ایک ہی خطہ ہے, اگر وہاں پہ ہلاکت ہوگی وہاں سے بربادی پھیلے گی
تو دوسرا
خطہ بھی اس سے متاثر ہوگا. یعنی الٹ بات ہے. اگر روایت کو تھوڑی
دیر پسند کی انٹرپریٹیشن نکال لی نا,
اس میں دوسرا ٹکڑا بھی ہے کہ چین کا بھی یہی معاملہ ہوگا کہ چین کی خرابی ہندوستان کی خرابی بن جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر وہاں پر ظاہر ہے کہ سرحدیں مل رہی ہیں,
بالکل,
یعنی ایک ہمالیہ کی دیوار ہے درمیان, ایک ریجن ہے.
بالکل.
تو اگر آپ روایت کو لے بھی لیں تو وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو اپنے ہمسایوں کی خیرخائی طلب کرنی چاہیے.
صحیح.
اس لیے کہ اگر ہندوستان میں خرابیاں پیدا ہوں گی تو اس کے اثرات ہم پر ہوں گے, ہمارے یہاں خرابیاں پیدا ہوں گی تو اس کے اثرات دوسری جانب ہوں گے.
اور انڈائریکٹ میسج یہی ہے,
ہمسائے اور پڑوسی جو ہے وہ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں.
بالکل.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کمزور بات کی نسبت پر خدا کی پناہ مانگنی چاہیے.
صحیح.
اور پھر اس اصرار کے ساتھ نسبت کی جائے کہ لوگ اس میں دلائل دے رہے ہیں اور ہم رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں.
صحیح.
یعنی رسول اللہ کی طرف نسبت دیتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو خوف سے کانپنا چاہیے.
بالکل.
کہ وہ کیا بات کر رہا ہے.
بالکل.
اور پھر جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ الفاظ سے نکلتا ہی نہیں.
ایک کالر ہمارے ساتھ. جی رضوان.
غامدی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہندو کافر ہوتے ہیں اور کافر کون ہے؟
ہندو کافر ہوتے ہیں, کافر ہوتا کون ہے؟ اصل میں تو یہ بڑی کامن پریکٹس ہے نا غامدی صاحب, کسی کو بھی کافر کہہ دینا. ہمارے ہاں تو ہندوؤں کو تو ہم بڑے شوق سے کافر کہتے ہیں, تو اس کو ذرا واضح کر دیں.
یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے, اسلام کی اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی شخص کے سامنے, کسی گروہ کے سامنے خدا کا دین پیش کیا اور اس نے جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا.
صحیح.
اس وجہ سے یہ تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختیار کی گئی. ان لوگوں کے لیے اختیار کی گئی جنہوں نے آپ کی دعوت سننے کے بعد, برسوں گفتگو کے بعد آپ کا انکار کیا اور اصرار کے ساتھ انکار کیا.
سرکشی پر
اس وقت دنیا میں صرف دو ہی گروہ ہوتے ہیں, یعنی مسلم نان مسلم.
ٹھیک.
ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے مقابل میں جو لوگ ہیں وہ نان مسلم ہیں. تو غیر مسلم کی تعبیر اختیار کرنی چاہیے. کافر کوئی گروہ یا فرد اس وقت ہوتا ہے جب اس پر خدا کی حجت پوری کر دی جائے اور وہ انکار پر اصرار کرے. تو یہ معاملہ تو ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ہم کریں. نہ خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں, نہ دعوت پہنچاتے ہیں. البتہ جو پرانی اصطلاحات ہیں وہ دوسروں کو
اپلائی کر دیتے ہیں. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ہمیں شدت سے کنڈیم کرنا چاہیے ایک دوسرے کو کہ اتنی بڑی بات آپ دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟
لوگوں کو بتانا
چاہیے. کے فتوے اتنے عام ہیں غامدی صاحب, یہ تو علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں, تو ہم عام آدمی کی کیا بات کر رہے ہیں؟
یہ تو ہم ماتم کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کا.
جی.
خود مسلمانوں کے اپنے اندر کیا صورتحال ہے؟ ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے, ایک گروہ دوسرے کو کافر کہتا ہے, اس میں فتوے دیے جاتے ہیں. وہ فتوے یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں اپنی بات کی وجہ سے رویے کی وجہ سے مرتد ہو گیا ہے,
بالکل,
اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے کہ جا کے اس کی گردن مار دو.
بالکل.
تو ہم تو بدقسمتی سے اس مقام پر پہنچ گئے ہوئے ہیں. دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری بخشی تھی وہ خدا کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی, اور خدا کا پیغام پہنچانے والا دوسروں کا خیر خواہ ہوگا, نہ کہ اس کے نام رکھے گا, ان کو گالیاں دے گا. وہ تو یہاں سے بات کرے گا کہ یہ سارے آدم کی اولاد ہیں, یہ میرے بھائی ہیں, مجھے ان تک, میرے پاس ایک میسج ہے وہ پہنچانا ہے, میں ایک حقیقت کو جانتا ہوں, مجھے اس سے ان کو باخبر کرنا ہے. تو جب تک آپ کے اندر محبت اور خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوگا, آپ اچھے دائی نہیں بن سکتے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا عالم بھی اصل میں دائی نہیں ہے, یعنی دین کی دعوت دینے والا نہیں ہے, وہ قاضی ہے, وہ فیصلے سناتا ہے. تو فیصلے سنانا ہمارا کام نہیں ہے, فیصلہ خدا کی عدالت میں ہوگا. وہ فیصلہ کرے گا کس نے کفر کا ارتکاب کیا, کسی نے شرک کا ارتکاب کیا. یہ بات یاد رکھیے کہ شرک, کفر اور ارتداد, ان جرائم کی سزا صرف خدا دے سکتا ہے. دنیا میں بھی دی ہے تو اس نے دی ہے, قیامت میں دے گا وہ بھی دے گا. ہمارا کام نہ اس کے فیصلے کرنا ہے نہ اس کی سزا سنانا.
تو جو لوگ ایسے کر رہے ہیں ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے, اوپنلی ہمیں ان سے پیچھے ہٹ جانا
چاہیے, بتانا چاہیے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں, پوری طاقت کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے.
صحیح.
ان کے رویے کی غلطی لوگوں پر واضح کرنی چاہیے. اصل میں دیکھیے, ہر مرض کا علاج کیا ہے؟ لوگوں کے علم کو بہتر کرنا,
شعور
آپ اپنی
بہتر
قوم
کرنا.
کو ایجوکیٹ کر دیں. یعنی ورنہ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی غلط رویہ اختیار کر رہا ہے, تو آپ اس کے غلط رویے کی اصلاح کے لیے بندوق اٹھا لیں گے, تو پھر تو آپ نے بھی غلطی کا ارتکاب کر دیا. تو صحیح رویہ کیا ہے؟ کہ استدلال کے ساتھ غلطی کو واضح کیا جائے. یعنی اس وقت دنیا میں مسلمان ہیں جن کو خدا کا پیغام دیا گیا ہے, نان مسلم ہیں جو ابھی اسلام کو قبول نہیں کیے ہوئے, ہمیں وہ پیغام ان تک پہنچانا ہے شائستگی کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خیر خائی کے جذبے
اور
کے ساتھ,
اپنے کردار کے ذریعے سے بھی اسے,
اور اپنے کردار اور اپنی سیرت کے ذریعے سے. یعنی اس وقت ہم کیا اسلام کی نمائندگی ویسی کر رہے ہیں جیسی ہمیں کرنی چاہیے؟ کیا لوگ ہمارے ساتھ اگر کاروبار کریں, معاملہ کریں, ہم پورا تولنے والے ہیں, ہم سچ بولنے والے ہیں, ہم صحیح بات کرنے والے ہیں؟ تو اصل میں تو یہ چیزیں ہیں جن کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ہم مذمت ان چیزوں کی کرتے ہیں کہ جو ایررلیونٹ ہے, جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
بہت شکریہ گاندھی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے مزید کوئسچنز ہم چاہیں گے آپ ہم تک بھیجیں, gks@sama.tv ہمارا ای میل ایڈریس ہے. فیس بک پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ٹویٹر پہ بھی کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.